ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے اور قریب آنے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ میں اور شوق ظاہر ہونا چاہیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الزراع وكانت تعجبه فنهش منها۔ حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، فرفع علیہ الزراع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست یعنی ہاتھ، اگلا حصہ بکری کا اگلا پاؤں، تو وہ پیش کیا گیا۔ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اگلا شولڈر پسند تھا۔ فَنَهَشَ مِنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانت سے کاٹ کر کھایا۔ نَهَشَ مانے دانت سے کاٹنا۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا، اور گوشت بھی شولڈر کا جس کو بونگ بولتے ہیں وہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت پسند تھا، بکرے کا اگلا پاؤں، شولڈر، ہاتھ۔ کئی وجہ ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ نجاست کے قریب ہوتے ہیں، اگلے نجاست سے دور ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیگر گوشتوں کے مقابلے میں یہ والا گوشت کا حصہ نرم ہوتا ہے، جلدی گل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، گوشت ہم سب لوگ کھاتے ہیں، لیکن جب گوشت کی دکان پر گوشت خریدنے کے لیے جائیں تو سنت کی نیت سے یہ بھی خریدا کریں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، چلو ہم بھی آج یہ لے کر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، آپ کو پسند تھا، فَنَهَشَ مِنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا، کھایا، چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کیا، چھری کا کانٹے کا استعمال نہیں کیا، بلکہ دانت سے کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا، نوش فرمایا۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الزراع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کا، دست کا گوشت پسند تھا، گوشتوں میں بکری کا اور بکری میں بھی ہاتھ کا، شولڈر کا، اس کو زراع بولتے ہیں عربی میں، فارسی میں دست بولتے ہیں، ہاتھ یعنی۔ قال وسم فی الزراع، ایک بات یہ کہتے ہیں، اس سے ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ گوشت پیش کیا گیا اور ہاتھ ہی میں، شولڈر ہی میں، بونگ کے گوشت ہی میں آپ کے لیے زہر ملایا گیا تھا۔ وَكَانَ يُرَى أَنَّ الْيَهُودَ سَمُّوهُ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ زہر یہودیوں نے دیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب محقق نہیں ہوئی تھی، ثابت نہیں ہوئی تھی ان کے سامنے، لیکن بعد میں ثابت ہو گئی تھی کہ زہر دینے والے یہودی ہی ہیں، اور اس پر تمام روایتیں، حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں متفق ہیں۔ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ خیبر جب فتح ہوا, علاقہ خیبر, آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و عظمت تشریف لائے تو مدینہ میں اطراف میں ایک بڑی آبادی یہودیوں کی تھی, کئی قبیلے ان کے آباد تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت چاہا کہ یہ اسلام میں داخل ہوں, یا کم از کم ان کے ساتھ مصالحت رہنی چاہیے, ان کو قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوشش یہ بھی کہ جو یہ اعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا, آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, تو ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی, اس بنیاد پر ہم روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, نحنو احق بموسیٰ منکم, تمہارے مقابلے میں موسیٰ کے زیادہ حقدار ہم ہیں, لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور تمام صحابہ اکرام نے رکھا. پھر اس کے بعد میں نماز کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا رخ فرمایا کرتے تھے. 17 مہینے تک تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قبلہ بیت المقدس ہی کو رکھا ہے, یہودیوں کا قبلہ وہی تھا. لیکن آپ کی بہرحال شدید خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ اللہ تعالی بنا دیں. اللہ نے قرآن میں کہا, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دل میں خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارا قبلہ اب مسجد حرام میں جو خانہ کعبہ ہے اس کو بنا دے. چنانچہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تمہاری خواہش کو دیکھ لیا, جان لیا, اب تمہاری خواہش کے مطابق تمہارا قبلہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے, مسجد حرام کی طرف رخ کر کے اب تم نماز پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں قدم رکھا ہے, تشریف لائے ہیں, تو آپ نے بہت چاہا کہ ان کے ساتھ مصالحت والا ہی معاملہ رہے, اور آپ کی تو شان ہی شان رحمت للعالمین تھی. آپ تو انسان تو انسان, کسی جانور کو بھی آپ کی طرف سے کبھی گزند نہیں پہنچی, تکلیف نہیں پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کے حقوق بتائے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے پر زور دیا, جانوروں کے بھی حقوق بتائیں, اور آپ کی رحمت للعالمینی سے حصہ جس طرح انسانوں کو ملا ہے جانوروں کو بھی ملا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہودیوں کو جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں نقصان پہنچے, مصالحت ہی چاہتے تھے, اور آپ کا معاملہ ان کے ساتھ احسان والا ہی تھا. لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ معاملہ معاندانہ اور منافقانہ رہا, دشمنی والا معاملہ رہا, نقصان پہنچانے والا معاملہ رہا, تکلیف دینے والا معاملہ رہا, طرح طرح سے تکلیف دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہتے تھے. بالآخر اللہ کا فیصلہ ہوا, اللہ کا حکم ہوا, تقدیر الہی کے فیصلے ایسے ہوئے کہ ان تمام لوگوں کو یہاں سے نکلنا پڑا, اور یہ لوگ یہاں سے نکل کر خیبر چلے گئے جہاں پہلے سے ان کی بستیاں آباد تھیں اور قلعے بنے ہوئے تھے وہاں پر ان کے، پہلے سے بھی وہاں یہودی تھے، اب یہ یہودی پہنچ گئے جن کے دل میں شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ سے دشمنی تھی، تو وہاں جا کر اب دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا اور نئے نئے روز روز منصوبے بننے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچانے کے، تکلیف پہنچانے کے، صحابہ کو تکلیف پہنچانے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر لشکر کشی فرمائی، اپنے جانصاروں کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، 1500 جانصار صحابہ اکرام آپ کے جلو میں تھے، آپ خیبر تشریف لے گئے اور وہاں پھر اس طرح سے خیبر کا علاقہ فتح ہوا اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ کی ماتحتی میں آئے۔ چونکہ ان کے دلوں میں دشمنی تھی اور ظاہراً یہ دشمنی نکال نہیں سکتے تھے، وہ ہمت نہیں تھی، وہ جو ہمت تھی وہ سب ٹوٹ گئی تھی، یعنی میدان کے آدمی نہیں رہے تھے یہ اب۔ اور یاد رکھیے جب آدمی میدان کا نہیں ہوتا نا تو پھر سازشوں سے کام لیتا ہے، وہ اکثر پیٹ میں خنجر وہی گھونپتے ہیں جن کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، سامنے آنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو کیا کریں گے، سازش کریں گے، وہ پیچھے سوار کریں گے۔ وہ یہودیوں نے خود مدینے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح سے نقصان پہنچانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کی پوری پلاننگ کی انہوں نے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہاں بھی پھر یہ چوکے نہیں، خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے اور پورا خیبر فتح ہو گیا تھا، تو وہیں پر یہود کے ایک بڑا قبیلہ تھا اور ایک بڑا خاندان تھا، اس خاندان کی ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو 5-10 اصدقاء آپ کے ساتھ میں رہتے تھے کھانے پر بلایا، دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے، یہ آپ کے تواضع کی بات تھی، پہلے بھی آ چکا ہے، حالانکہ آپ تو دین دنیا دونوں کے بادشاہ تھے اور اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تواضع ایسی تھی۔ اس سے پہلے ایک حدیث آئی ہے، خیاط ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ اس کی دعوت پر تشریف لے گئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی اور گوشت کا شوربہ جس کے اندر کدو لوکی پڑی ہوئی تھی وہ تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے بڑی رغبت سے کھائی۔ جو ساتھ میں صحابی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبا لوکی کو اس میں رغبت سے تلاش کر رہے ہیں، اس دن سے مجھے بھی لوکی سے کدو سے محبت ہو گئی۔ تو ایک خیاط ایک درزی کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے آپ، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا ولو دعیت الی قرائن لاجبت، اگر کوئی مجھے بکری کے کھر کی دعوت دے، مطلب پائے کی، تو بھی میں اسے قبول کر لوں۔ عرب میں بکری کے پایوں کو عام طور سے استعمال نہیں کیا جاتا، پھینک دیے جاتے تھے، بلکہ ابھی بھی کئی لوگ جو کافی دنوں تک عرب میں رہے انہوں نے بتایا کہ ہم جب پہنچے تھے 30-35-40 سال پہلے تو وہ لوگ اس کو پھینک دیا کرتے تھے، تو پڑوس ملک والوں نے اور یہاں کے لوگوں نے ان کو کھانا سکھایا کہ بھئی اس کو اس طرح سے کھایا جاتا ہے، یہ بھی کھانے کی چیز ہے، اس کو ایسا پکایا جاتا ہے پائے کو۔ اب ان کو بھی شوق ہو گیا کھانے کا، جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زمانے تک عرب کے اندر آم تو وہاں کا پھل ہے ہی نہیں، تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریہ صاحب ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تھے، حضرت وہاں پر رہتے تھے، آپ کی مجلس میں ہندوستان کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے اور عرب کے لوگ بھی شریک ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر کچھ عربیوں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں کوئی پھل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بڑی گندگی سے کھاتے ہیں لوگ، اس کو منہ میں لیتے ہیں پھر نکالتے ہیں پھر منہ میں لیتے ہیں، تو بڑی عجیب سی بات ہے نا، آپ کسی روٹی کو بار بار لے ہو گئے تو عجیب سے لگے گا کیونکہ وہ متعارف نہیں ہے، اس طرح سے کھانا اس کا ماحول میں نہیں ہے۔ لیکن آم کو چونکہ کھایا جاتا ہے تو وہ برا نہیں لگتا ہم کو ماحول میں، لیکن عربوں میں جب اس کا چرچا ہوا کہ ہندوستان میں ایک پھل ایسا ہوتا ہے جس کو بڑے گندے طریقے سے، گھن والے طریقے سے وہ کھاتے ہیں، کہ اسی کو بار بار منہ میں لیتے ہیں، گٹھلی لیتے ہیں، پھر چوستے ہیں، پھر اندر کرتے ہیں، حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو چپ ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی کھلائیں گے۔ وہ حج کا زمانہ قریب تھا، حضرت نے ہندوستان میں لکھ کر بھیج دیا کہ بھائی جب حجاج کے قافلے آئیں تو آموں کی کچھ پیٹیاں ان کے ساتھ میں بھیج دی جائیں۔ پانی کے جہاز چلتے تھے اس وقت میں، 15-20 دن کا راستہ ہوتا تھا، تو کچے بھی آم رکھ دیے جائیں تو وہاں تک جاتے جاتے پک جاتے ہیں۔ تو حجاج کے قافلوں کے ساتھ میں آم یہاں سے پہنچے، حضرت نے سب سے پہلے انہی عرب کو جنہوں نے یہ طنز کیا تھا اہل ہند پر دسترخوان پر بلایا، اور کچھ ہندوستانی بھی لوگ تھے، اور حضرت نے دسترخوان پھیلایا اور ان کو کھانے کے لیے کہا، آم کاٹ کاٹ کے رکھ دی۔ ہندوستانی کے لوگ تھے وہ تو دو چار مرتبہ ایسے کھا کے چھوڑ دیا، لیکن عرب کے لوگ تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے گٹلی کو۔ اب حضرت نے فرمایا یہی ہے وہ پھل جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی گندے طریقے سے کھاتے ہیں وہاں کے لوگ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی، آپ نے فرمایا وَلَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ قُرَاعٍ لَعَجَبْتُ، کہ اگر بکری کے کھر کی بھی کوئی میری دعوت کرے گا، پایوں کی بھی کوئی دعوت کرے گا، جبکہ اس کی آج تو بہت اہمیت ہے لیکن اس وقت اہمیت نہیں تھی، آپ نے فرمایا میں قبول کر لوں گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں خیبر میں آپ موجود ہیں، اور اس وقت خیبر اور مدینے کی ریاست کے حاکم اعلی بادشاہ بھی آپ ہی ہیں، تو آپ کی رعایا میں سے ایک رعایا نے، ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی، لیکن اس نے شرارت یہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا، اس نے بکری بنائی، پکائی، اور اس بکری کے اندر اس نے زہر ملایا، خاص طور پر اسے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بونگ کا گوشت پسند ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے نا، جب آپ سے دشمنی لینا چاہے گا، کرنا چاہے گا، تو وہ آپ کی کمزوریاں پہلے سے ہی معلوم کروائے گا، کیا کیا آپ کی کمزوری ہو سکتی ہے، اور کس چیز کے اندر آپ پھنس سکتے ہیں، اور کس چیز کے ذریعے سے میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی کمزوری ہاتھ میں تھی نہیں، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے، تو اس نے بکری میں، پوری بکری میں بھی زہر ملایا، اور خاص طور پر بونگ کے اندر، شولڈر کے اندر اس نے وہ زہر ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نوش فرمایا، بعض روایتوں میں کچھ ذرے حلق سے نیچے اتر گئے تھے، بعض میں کہ نہیں، آپ نے فوراً اس کو نگل دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس لقمے نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ لیکن ایک صحابی اور تھے، وہ کھا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر فوراً آ گئے۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بتایا، لیکن دونوں بات صحیح ہیں۔ پہلے معجزے کے طور پر لقمے نے خود بتا دیا، یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس کی تصدیق فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے، صحابہ کو بھی اٹھا لیا۔ یہ موقع ایسا تھا کہ فوراً انتقام لیا جاتا، آپ بادشاہ ہیں وہاں کے، خیبر کے بھی بادشاہ ہیں اس وقت آپ، اور زہر ملا کر آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اپنے لیے انتقام نہیں لیا، حالانکہ اس زہر کے اثرات اتنا خطرناک زہر تھا کہ اگرچہ پورا گیا نہیں تھا، اس کا تھوڑا اثر ہی گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں درد ہوتا رہا آخر تک اس زہر کی وجہ سے۔ اور روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اسی زہر کی وجہ سے آپ شہید ہوئے ہیں، اس زہر نے اس وقت آپ کو تکلیف پہنچائی، اور شدت کی تکلیف پہنچائی، بار بار آپ پر کشی تاری ہوتی تھی، بے ہوش ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زہر کا اثر تھا۔ اور اسی اثر سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے تشریف لے گئے, گویا کہ آپ کی جو دنیا سے وفات ہوئی ہے شہادت والی وفات ہوئی ہے. آپ نے اپنے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا, لیکن ایک صحابی ہیں حضرت ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اسے کھا کر شہید ہو گئے تھے. ان کی بنیاد پر پھر اس عورت کو پکڑا گیا اور قصاصاً اس کو ختم کیا گیا, قتل کیا گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں منع فرما دیا. تو اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو زہر دیا گیا تھا وہ بونگ میں ملا کر ہی دیا گیا تھا, اور یہ زہر دینے والے یہودی تھے. اگلی حدیث, شہر ابن حوشب ابو عبید سے نقل کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہانڈی بنائی, طبخت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہانڈی بنائی, اور مجھے چونکہ معلوم تھا کہ آپ کو بونگ کا گوشت پسند ہے, شولڈر کا گوشت پسند ہے, اس لیے میں نے بطور خاص شولڈر کا گوشت بنوایا, بلکہ پوری بکری بنائی تھی انہوں نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ناولتہ الذراع, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بونگ پیش کیا, رسول اللہ نوش فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نوش فرما لیا, کھا لیا, تو کہا ناولنی الذراع, اور دو مجھے یہ بونگ, مجھے اور دو. یہ فرماتے ہیں میں نے پھر دوسری پیش کی, دوسرا ہاتھ پیش کیا, دوسرا شولڈر پیش کیا. جب دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما چکے تو فرمایا ناولنی الذراع, اور دو مجھے ایک ہاتھ اور دو. تو یہ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو عبید, میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ وکم للشاۃ من ذراع, اللہ کے رسول, یا رسول اللہ بکری کے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں, دو ہی تو ہوتے ہیں, دو میں نے آپ کے سامنے پیش فرما دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو سکت لنا, خدا کی قسم, اس اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تو چپ رہتا تو جب تک میں مانگتا رہتا تو ہانڈی میں سے نکال نکال کر بونگ دیتا رہتا, لیکن تو نے منع کر دیا تو اب کہاں سے آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور ایسے بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور ہیں, حدیث کی کتابوں میں ہیں, ایک نہیں بہت سے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے سامنے پیش آئے, بہت سارے صحابہ کے سامنے, کہ کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں, اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں نا, میزبان رسول, جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے میزبانی کا شرف انہی کو حاصل ہوا ہے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور کھانا اتنا ہی تیار کیا جتنا دو آدمی کھا لیتے ہیں, دو آدمیوں کے بقدر کھانا تیار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ شرفاء انصار میں سے 30 آدمیوں کو بلا کر لاؤ, شرفاء انصار میں سے 30 آدمیوں کو بلا کر لاؤ. چنانچہ بلا کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کھلاؤ, وہ کھا کر فارغ ہو گئے. کھانا کتنے آدمیوں کے لیے بنا تھا؟ دو کے لیے. پھر آپ نے فرمایا 60 کو اور بلا کر لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کھانے میں سے ان سب کو بھی کھلایا, پھر کہا اور بلا کر لاؤ. اس طرح 180 لوگوں کو آپ نے بلایا, اور سب کے سب لوگوں نے, تمام لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا, سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایک اور صحابی ہیں حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک پیالے میں گوشت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک لوگوں کو کھلاتے رہے, مجمع آتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے رہے, مجمع آتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ علم حاصل کر کے امت تک انہوں نے پہنچایا ہے. مکثرین صحابہ میں سے ہیں. مکثرین کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے حدیثوں کے روایت کرنے والے. یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی اور اس میں چند کھجوریں رہتی تھیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بمشکل 10 کھجوریں اس میں ہوں گی تھیلی میں. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چند کھجوریں ہیں جو اس تھیلی میں ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں اپنے دستے مبارک سے ہاتھ ڈال کر اس تھیلی سے کھجوریں نکالی, ان کو پھیلایا اور دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 نفر کو, لوگوں کو بلاتے رہو اور کھلاتے رہو. اور فرماتے ہیں یہ قصہ ایک لشکر کا تھا, پورا ایک لشکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, تمام لشکر کو یہ کھجوریں کافی ہو گئیں. کتنی کھجوریں بتاتے ہیں؟ بمشکل 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے پورے لشکر نے ان کو کھایا اور پھر بھی بچ رہی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی گئیں اور ارشاد فرمایا کہ اس تھیلی میں سے نکال کر کھاتے رہنا اور دیکھو اس کو الٹ کر خالی نہ کرنا. کیا فرمایا؟ اس میں سے نکال نکال کے کھاتے رہنا, خالی نہیں کرنا اس کو الٹ کر. یہ فرماتے ہیں میں اس میں سے کھاتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, اس وقت بھی میں کھاتا رہا, آپ بھی دنیا ہے تشریف لے گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, 10.5 سال ان کی حکومت رہی, میں کھاتا رہا اور اس میں سے نکال کر صدقہ بھی کرتا رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, ان کے زمانے میں بھی میں کھاتا رہا صدقہ کرتا رہا. لیکن جب ان کے زمانے میں بلوائیوں نے مدینے پر حملہ کیا ہے اور جس میں ان کی شہادت ہو گئی ہے, اس میں کسی نے وہ تھیلی مجھ سے چھین لی اور پتہ نہیں کس نے چھینی اور لے کر چلا گیا, غائب ہو گئی. لیکن آپ اندازہ لگائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھیے آپ کہ چند کھجوریں ہیں پورے لشکر کو کھلائی اور اس کے بعد میں کہا آپ نے دیکھو لے لو مگر اس کو الٹی کر کے خالی مت کرنا, پلٹنا نہیں اس کو, اور ایک لمبے عرصے تک یہ اس کو کھاتے رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. قرآن کہتا ہے نا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. بہت سارے معجزے آپ کو مل جائیں گے قرآن میں, حدیث میں پھیلے ہوئے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے سلسلے میں. جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت مٹی ہاتھ میں لی, بالو ہاتھ میں لیا اور پھینک دیا دشمنوں کی طرف. کتنے دشمن ہیں, ہزاروں دشمن ہیں, مگر ہر ایک کی آنکھ میں گیا ہو. ہم یہاں سے مٹی اٹھا کر پھینکیں تو کہاں تک جائے گی؟ وہ تو یہیں گر جائے گی کیونکہ وہ بکھر جاتی ہے. لیکن اور لشکر جب کھڑا ہوتا تو مل کر بالکل آمنے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, کافی فاصلہ ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی ہے اور ہر لشکری کے آنکھوں کے اندر وہ پہنچی ہے اور سب آنکھ مل رہے ہیں. میں یہ بتانا اس سے چاہتا ہوں کہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ اصل میں اللہ کا فعل ہوتے ہیں, لیکن نبی کے ہاتھ پر ان کو ظاہر کیا جاتا ہے نبی کی نبوت کو بتانے کے لیے. وہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسی کو کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, وہ جو ایک مٹھی مٹی تم نے پھینکی تھی نا وہ تم نے نہیں پھینکی, آپ نے نہیں پھینکی, ولکن اللہ رما وہ اللہ نے پھینکی ہے. تو جتنے بھی معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن فعل وہ اللہ کا ہوتے ہیں. ایک موقع پر یہ جنگ احزاب کا واقعہ ہے, غزوہ احزاب کا واقعہ ہے جس کو جنگ خندق بھی بولتے ہیں, غزوہ خندق بھی بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں مشغول ہیں اور مسلسل کئی وقت ایسے گزر گئے کہ کھانا نہیں کھایا. ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں اور کئی وقت سے فاقے کا شکار ہیں. اس یہی کا تو واقعہ نا, ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا. اس وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی کھانا نہیں ملتا تھا تو ہماری طرح تو پیٹ نکلے ہوئے تھے نہیں, چربی والے اس وقت میں محنتی لوگ تھے تو پیٹ کمر سے لگ جایا کرتا تھا. تو اب ریڑھ کی ہڈی پر فرق نہ پڑا کام کرتے ہوئے, اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے. تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ کھول کر دکھایا, رسول اللہ دیکھیے اس قدر بھوک ہے, پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, کمر کے سہارے کے لیے پیٹ سے پتھر باندھا ہے. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ہٹایا اور دکھایا یہاں تو دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو کئی وقت کا فاقہ تھا. صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لیا, رسول اللہ گھر ہو کر آنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دیے, گھر گئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا ہاں آٹا بھی ہے اور بکری ہے یہ. کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضور ایسا لگا کہ کئی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش نہیں فرمایا. کہ ارے بہت اچھا, سبحان اللہ, بس بکری ذبح کی انہوں نے. انہوں نے کہا میں تیار کر رہی ہوں, آپ بلا کر لے آئیے. بکری ذبح کی اور وہ بکری ہانڈی پہ چڑھا دی, ذبح کرنے کے بعد موٹے موٹے ٹکڑے کر کے اس کے, اور آٹا گوندھنے لگی. وہ آٹا گوندھ لیا, خیال یہ تھا کہ حضور آئیں گے زیادہ تو ایک دور آ جائے گا کوئی. حضرت جابر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ گھر میں آپ کے لیے کچھ کھانا بنایا ہے, دل چاہتا ہے آپ گھر تشریف لے چلیں کچھ کھانا کھا لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میں ہی ہوں کیا, مجھے اکیلے کو بلا رہے ہو؟ دیکھو کتنی محنت کر رہے ہیں تمہارے ساتھی. تمام صحابہ کی طرف اپنے اشارہ کیا, ان سب کو بلاؤ. تو اب چپ ہو گیا رسول اللہ, گھر میں کھانا آپ کے لیے بنایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سب چلو بھائی, جابر نے دعوت کی ہے چلو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب پہنچے, حضرت جابر جلدی سے اندر گئے کہ حضور ہی اکیلے نہیں ہیں, حضور نے اعلان کر دیا. تو ان کی اہلیہ محترمہ ماشاء اللہ سمجھدار تھی, وہ بھی صحابی کہنے لگے جب حضور نے دعوت کی ہے تو آپ تم کو ڈرتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے, ہمیں خطرہ کس بات کا, خوف کس بات کا, روزی بھی اللہ عطا کریں گے جب اللہ کے رسول کے مہمان ہیں سارے کے سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ کہا دیکھو ہانڈی پر جو کچھ بنا اس کو ڈھکو اور چولہے پر روٹی پکانے والی کو بٹھا دو, آٹے کو بھی ڈھک دیا آپ نے, کپڑا رکھ دیا اور کہا اس میں سے دیکھو آٹا نکالتی رہیں, پیڑے بناتی رہیں, روٹی بناتی رہیں اور مجھے دیتی رہو. روٹی بنا کر آپ کے ہاتھ میں آتی رہی, آپ اس ہانڈی میں سے اس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا خود گوشت نکالتے, روٹی پر رکھتے اور ایک ایک صحابی کو دیتے جاتے. اس طرح سے 3000 صحابہ نے اس دن کھانا کھایا. کتنوں نے؟ 3000 صحابہ اکرام نے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. خارق عادت کوئی چیز, یعنی عام طور پر جو چیزیں ہوتی نہیں ہیں, اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ بولتے ہیں, اور اگر یہی چیز کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت بولتے ہیں. لیکن جتنے اولیاء کے ہاتھ پر اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, در حقیقت وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معجزے کا حصہ اور آپ ہی کی برکت سے یہ ظاہر ہوتی ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں منع کر دیا، میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے دست دو، بونگ دو، تم ہاتھ ڈال کے نکال کے دیتے، تم نے منع کر دیا، ختم ہو گیا، اگر تم منع نہیں کرتے تو اس میں سے نکلتی رہتی۔ والذی نفسی بیدی لو سکتا، اگر تم خاموش رہتے تو مجھے پیش کرتے رہتے، ما دعوت، جب تک میں تم سے مانگتا رہتا۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے نقل کرنے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، یعنی ان کی بہن جو تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی۔ ان کی پرورش میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا حصہ تھا، اس لیے بھانجے کو بھی اپنی خالہ سے بہت محبت تھی۔ پھر بھانجے جب بڑے ہوئے تو یہ بہت بڑے فاتح بنے مدینے کے اندر، بلکہ پورے عرب میں جو چند شہزادے مشہور تھے اخلاق میں، اعمال میں، بہادری کے اندر اور دیگر صفات کے اندر، ان میں ان کا بھی نام آتا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کے صاحبزادے، عبداللہ بن عباس، تو انہی شہزادوں میں سے یہ ایک شہزادے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے بہت دیا کرتے تھے یہ، چونکہ کئی جگہ کے گورنر بھی رہے یہ اور فتوحات میں حصہ لیا کرتے تھے، تو کثرت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مال بھیجا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ کا مزاج کیا تھا کہ یہ مال آپ لے کر تقسیم فرمایا کرتی تھی، بہت تقسیم کرتی تھی، ایک مرتبہ قریب 100,000 درہم بھیجے، لیکن صبح سے شام تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچ فرما دیا، اور جب موقع آیا افطار کا تو آپ کی باندی کہتی ہے کہ امی جان اتنے پیسے اللہ نے دیے تھے، سب آپ نے خرچ کر دیے، 1 درہم آپ بچا لیتی، گوشت سے افطار کر لیتے ہم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو مجھے یاد دلا دیتی، کس آخرت کی طرف کتنا خیال تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امی جان حضرت عائشہ کا ہاتھ بڑا وسیع ہے، روکنا چاہیے، تو ناراض ہو گئی، سخت ناراض ہوئی، اور تہیہ کر لیا، کہہ دیا کہ میں اب کبھی عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، دین کے معاملے کی بات تھی ہے، لیکن یہ بھی اصلی بھانجے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے، بہت پریشان ہوئے، کہلوایا، بہت بہت کہلوایا، سفارشیں کروائی، حضرت عائشہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے کچھ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے اپنے قبیلے کے خاندان کے، حضور کے خاندان کے ننیال کے، ان کو لے گئے، سفارشی بنایا، اور یہ حضرات حضرت عائشہ کے سامنے حضور کی وہ حدیث سناتے رہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ کسی مسلمان سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 3 دن گزر جائیں اور ان سے بات چھوڑا رہے، انسان بات نہ کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی حدیثیں جو تھی وہ سناتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نرم پڑتی گئیں، جب محسوس کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم ہو گئی، تو فوراً پردہ ہٹایا اور امی جان کے قدموں میں گر کے جا کے، خالہ تھی، خالہ سے پردہ نہیں ہوتا، اور پرورش بھی کی تھی انہوں نے، پھر انہوں نے بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور اللہ سے معافی مانگتی رہیں، اور چونکہ قسم کھا لی تھی اس قسم کا کفارہ ادا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما کان الزراع احب اللحم الى رسول اللہ ولکنه کان لا یجد اللحم الا غبا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بونگ کا جو گوشت پسند تھا تو یہ نہ سمجھیں کہ لذت کی وجہ سے پسند تھا آپ کو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے کھانے پینے کی لذتوں میں آپ مشغول ہوں، بلکہ وجہ اس کی ہے، من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک جلدی پک جاتا ہے یہ گوشت، کیا اور کبھی کبھی میسر آتا تھا، اور یہ کہ جلدی پک جاتا ہے، تو جب جلدی پک جاتا تھا تو اس جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما کر اپنے دیگر کاموں میں، مشاغل عالیہ میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت پسند تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين. اللہ کامل توبہ کامل ہدایت کامل عافیت نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.